بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا ہے، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ قاری علی اصغر برومن سے سورہ بقرہ کی 213 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران مخالف پابندیوں سے سب سے زیادہ نقصان امریکی کمپنیوں کو پہنچا ہے۔ ایران میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات اور متاثرین کی تعداد میں تیز رفتار کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا ہے کہ حزب اختلاف نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت سے جاری ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں مائیک پمپیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی پابندیوں نے سب سے زیادہ نقصان خود امریکی کمپنیوں کو پہنچایا ہے۔ جواد ظریف نے مائیک پمپیو کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری پابندیوں نے درحقیقت امریکی کمپنیوں کو ایران کی منڈی سے باہر کر دیا اور انہیں بے مثال انسانی اور قدرتی وسائل سے بھی محروم کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگانے کی ناکام پالیسی نے بوئنگ کمپنی کے 88 طیاروں کی فروخت کا معاہدہ منسوخ کر دیا، جس سے نہ صرف ایرانیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوا بلکہ امریکیوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی ختم ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے واشنگٹن ایکسمائنز کو انٹرویو میں بلا دلیل و ثبوت ایران کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران خود کو افغانستان میں امن و استحکام اور پیش رفت و ترقی میں تعاون کا پابند سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایران اور افغانستان مشترکہ دین و ثقافت اور زبان و تاریخ کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا استحکام اور ثقافتی اور سماجی فروغ اور اقتصادی ترقی بھی ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم افغانستان میں ثبات و استحکام کو اپنا استحکام سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ افغانستان میں گزشتہ کئی عشرے سے جاری بدامنی اور بے ثباتی افغانستان کے علاقائی اور بین الاقوامی اتحادیوں اور پڑوسیوں کی حمایت سے طالبان سمیت تمام افغان گروہوں کے درمیان ایک جامع اور وسیع البنیاد عمل کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات اور تشدد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور طالبان کو امن مذاکرات میں افغان حکومت کی نیک نیتی کا جواب دیتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں پر اپنے حملوں کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ ہم امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس کے کامیاب انجام کا انحصار تمام فریقوں کی جانب سے نرمی کے مظاہرے، صبر و ضبط اور تمام مفادات پر افغان عوام کے مفادات کو ترجیح دینے پر ہے۔ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل میں اقوام متحدہ کی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ مشارکت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان میں امن کے عمل میں پیش رفت کے لیے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال خاص طور سے داعش اور دیگر دہشت گردوں کے حملے تشویشناک ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہی علاقے کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ شمار ہوتے ہیں۔ مجید تخت روانچی نے بیرونی مداخلت کی حیثیت سے غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو بھی افغانستان میں عدم استحکام کی جڑ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ان تمام باتوں کے باوجود جیسا کہ دیگر ممالک نے بھی کہا ہے، افغانستان سے بیرونی فوجیوں کا انخلا منصوبہ بندی کے ساتھ اور ذمہ دارانہ طور پر انجام پانا چاہیے اور اس ملک میں سیکیورٹی خلا کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات اور متاثرین کی تعداد میں تیز رفتار کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کو کرونا کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 7,121 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,085 مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ہدایات دے کر گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کرونا سے 178 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یاد رہے ایران میں کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے زیادہ شدید تھی، جس میں یومیہ متاثرین کی تعداد 11,000 اور یومیہ اموات کی تعداد 500 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سیما سادات لاری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 11,45,615 ہو گئی ہے، کہا کہ اب تک 8,65,474 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث اس ملک کے اسپتال اور میڈیکل عملہ سنگین بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک دن میں 1,30,090 افراد کرونا میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں۔ یہ امریکہ میں کرونا پھیلنے کے بعد سے اسپتالوں میں بھرتی ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں امریکی اسپتالوں کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اکثر اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 17,03,94,314 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 3,14,629 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ شمال مشرقی شام کے الحسکا صوبے میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کر کے شام میں ترکی کے جرائم اور عالمی برادری کی خاموشی پر احتجاج کیا ہے۔ شامی مظاہرین نے ترک فوجیوں کے غاصبانہ قبضے کی بھرپور مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے الحسکا شہر کے آبرسانی نیٹ ورک کو بند کر کے اس شہر اور اس کے اطراف کے 10,00,000 سے زیادہ افراد کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اس مظاہرے میں الحسکا کے شہریوں نے کہا کہ شام میں ترک حکومت کے جرائم صرف بار بار پانی بند کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ غاصب حکومت ہر ممکنہ طریقے سے شامی عوام کو اذیت دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر پر چھوڑ کر چلے جائیں اور ترکی ان پر قبضہ کر کے اپنے ایجنٹوں کو آباد کر دے۔ شامی شہریوں کے بیان میں آیا کہ حیرت کی بات ہے کہ عالمی برادری راس العین، تل ابیض، افرین وغیرہ میں ترکی اور اس کے ایجنٹوں کے ہولناک جرائم پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حزب اختلاف نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو مدھیہ پردیش کے کسان مہا سمیلن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی 50 منٹ کی تقریر میں نئے زرعی قوانین کا مکمل دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں قوانین 6-7 ماہ سے نافذ ہیں، لیکن نہ منڈیاں بند ہوئی نہ کم سے کم سہارا قیمت ایم ایس پی پر زرعی پیداواروں کی خریداری بند ہوئی اور نہ ہی کسانوں کی زمینوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ مسٹر مودی نے ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا کہ نئے زرعی قوانین کے خلاف تحریک چلانے والے کسان بقول ان کے حزب اختلاف کے بہکانے اور ورغلانے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مسلسل کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو زرعی قوانین انہوں نے نافذ کیے ہیں انہیں 25-30 سال پہلے ہی نافذ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جو زرعی اصلاحات انہوں نے نافذ کیے ہیں ان کا وعدہ حزب اختلاف اپنی انتخابی تقاریر اور منشور میں کرتی رہی ہے لیکن نافذ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کو مذکورہ زرعی اصلاحات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ کام مودی نے کیا ہے۔
سا سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا و آخرت کی گرفتاریوں سے انسان کی رہائی و نجات کا وسیلہ اخلاص سے عمل ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد خداوند عالم کی عبادت ہے، اور عبادت میں جان اخلاص سے پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ چنانچہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ گویا اخلاص عبادات و اعمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان کا بنیادی مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کی عبادت کر کے اس کی رضا کو حاصل کرے اور انہیں جنت میں جانا نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ خداوند عالم کے یہاں اعمال کا حسن معتبر ہے، نہ کہ محض کثرت۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اعمال کے حسن کو جانچنے کا تذکرہ کیا ہے، کثرت کا نہیں۔ چنانچہ اعمال کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کے حصول کے لیے اس میں معنویت و اخلاص اور کیفیت کا اعتبار ہے، نہ کہ محض تعداد یا قلت و کثرت کا۔ اخلاص یعنی وہ عمل جو صرف پروردگار عالم کی رضا کے حصول کے لیے انجام دیا جائے۔ اتباع سنت یعنی وہ عمل جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے موافق ہو۔ قرآن و سنت میں اخلاص سے انجام دی جانے والی عبادات اور نیک اعمال پر دنیا و آخرت میں مفید ثمرات و فوائد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ مثلاً آخرت میں مخلصین کو بلند و بالا درجات نصیب ہوں گے، دنیا میں مخلصین کو گمراہی سے بچا لیا جاتا ہے، مخلص عبادت گزار کے نور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن نور ہدایت سے روشن ہو جاتا ہے۔ تمام مخلوق خدا کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی مصائب اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، صبر کی توفیق مل جاتی ہے، دل کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یوں وہ مستجاب الدعوات بن کر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کامیاب ترین گروہ انبیاء اور اولیاء الہی کا ہے، اور ان کی کامیابی کا راز راہ خدا میں اخلاص سے عمل ہے، اور یہی امر ان کی بقا کا بھی باعث بنا ہے۔ اخلاص یعنی پروردگار ہی اپنے مخلص بندوں کے ایمان کی شہادت کے لیے کافی ہے، کسی دوسرے کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب عرفان کا کہنا ہے کہ گاڑی جب خالی ہو اور نشیبی راستہ ہو تو کسی طرح کے شور شرابے کے بغیر تیزی سے چلتی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان میں جذبہ خلوص و اخلاص ہو تو وہ کسی قسم کے شور و شرابے کے بغیر اپنے امور بخوبی انجام دیتا ہے۔ اگر ہم نجات و رہائی کے خواہاں ہیں تو ہمیں اپنے اندر جوہر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا کام انجام دیا ہے تو اخلاص کے حامل انسان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے کام سے باخبر ہوا ہے یا نہیں، اور یہ جذبہ اخلاص اسے حسد اور تنگ نظری کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار عالم کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی باقیات الصالحات وہ اعمال صالحہ ہیں جنہیں انسان نے دنیا میں انجام دیا ہے، اور وہ پیش خدا محفوظ اور پروردگار عالم کی جانب سے انسان کے لیے عظیم اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اور چونکہ یہ اعمال اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں انجام پائے ہیں، اس لیے انہیں بقا حاصل ہو گئی ہے، اور یہ اعمال دنیاوی لذت پسندی اور فانی مادی و نفسانی خواہشات کے مقابلے میں خاص منزلت و عظمت کے حامل ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید زیغم عباس آبدی صاحب، سادات کالونی، کراچی، پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ہمارا رشتہ بہت قدیمی ہے، ہمارے والد ماجد بھی سنا کرتے تھے اور ان کی تاکید پر ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، اور اب تو ہمارے بچے بھی بڑے شوق سے ریڈیو تہران سننے لگے ہیں، کیونکہ ریڈیو تہران بہت ہی عمدہ پروگرام پیش کرتا ہے۔ میری طرف سے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اور سامعین محترم، سے زیغم عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
علامہ مجلسی بحر الانوار کے جلد نہم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے کہلوایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس مہمان کو فراہم کر دے۔ تمام ازواج نے عرض کی، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مسجد کا رخ کیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو آج اس کو کھانا کھلائے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج رات یہ شخص ہمارا مہمان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھانا لے کر مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ نے چراغ بجھا دیا اور اس طریقے سے اپنے منہ کو حرکت دیتے رہے کہ مہمان یہ سمجھے کہ گویا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا، رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اللہ تمہاری رات کے عمل سے بہت خوش ہے، اور ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں بھی ہم قیامت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نامہ اعمال کے بارے میں مزید عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، جیسا کہ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال کی مثال ایک آئینے کی مانند ہے کہ جس میں انسانوں کے تمام اعمال روز قیامت منعکس ہوں گے۔ نامہ اعمال انسانوں کے توسط سے انجام دیے گئے امور پر ایک روشن گواہ ہے، اس لیے نامہ اعمال کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی اپنے انجام دیے گئے کاموں کا انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ نامہ اعمال کے لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں کہ جو پوری دقت کے ساتھ انسانوں کے اعمال کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ حاقہ کی آیات 18-20 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی، پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ اگرچہ تمام انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خداوند عالم کے حضور میں ہیں، لیکن قیامت میں یہ مسئلہ زیادہ ظاہر ہوگا۔ اس دن انسانوں کے اندر پنہاں اسرار و رموز آشکار ہو جائیں گے اور کوئی چیز اس کے وجود سے پنہاں نہیں رہے گی۔ نہ صرف انسانوں کے پوشیدہ اعمال کے جو اس نے چھپ کر انجام دیے ہیں، بلکہ ان کے اوصاف، اخلاق، جذبات اور حتیٰ ان کی نیتیں بھی برملا ہو جائیں گی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ دن بدکاروں کی ذلت و رسوائی اور مومنین کی سربلندی کا دن ہے، لیکن وہ افراد جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشی کے مارے چلائیں گے اور کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ان کو خدا نے جو بے پناہ نعمت اور توفیق عطا کی ہے اس کی وجہ سے ان کا سراپا وجود خدا کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا کہ وہ سب کچھ جو آج ہمیں نصیب ہوا ہے آج کے دن پر ایمان کے باعث ہے۔ مجھے یقین تھا کہ آخرکار ایک دن میرے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور مجھے حساب دینا ہوگا۔ بہر صورت یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تقویٰ کی روح انسان میں حساب و کتاب کے دن اور میعاد پر ایمان کو پروان چڑھاتی اور انسان کو پاکیزگی اور عمل صالح کی جانب ترغیب دلاتی ہے۔ سامعین، سورہ حاقہ کی آیات 25-29 میں ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، لیکن جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا، اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا اور دوبارہ زندہ نہ ہوتا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا اور مجھے اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میرا سارا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ وہ انسان کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ وہی شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا۔ وہ اس دن کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اور اے کاش میں ہرگز اپنے حساب کتاب سے آگاہ نہ ہوتا، اور اے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی اور اس ذلت آمیز اور غم و اندو کی زندگی میں گرفتار نہیں ہوتا۔
جی ہاں، گناہگار انسان خدا کی عظیم عدالت میں جب اپنے تمام برے اعمال کو برملا دیکھے گا تو اس کے پاس دل کی گہرائیوں سے آہیں بھرنے اور حسرت و یاس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس دن اس کے دردناک نالے بلند ہوں گے، وہ اپنی موت اور نابودی کی آرزو کرے گا تاکہ اس عظیم رسوائی سے نجات پا سکے۔ ہر مجرم و گناہگار اعتراف کرے گا اور کہے گا، آج جب ہم پر برا وقت آیا ہے تو ہم حیران و سرگردہ ہیں، تو مال و ثروت نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میری طاقت اور اقتدار نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا اور میرے کام نہیں آیا۔ غرض کہ آج ہم خالی ہاتھوں اور انتہائی ذلت و شرمساری سے خدا کی عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، ہماری نجات کے تمام اسباب منقطع ہو گئے ہیں اور ہماری طاقت نابود ہو گئی اور اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ نامہ اعمال کی بحث میں بجائے کہ ہم اس بات کا ذکر کرتے چلیں کہ قرآن میں انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر آیا ہے، اصحاب یمین وہ افراد ہیں جو قیامت میں ایمان اور عمل صالح کے سبب نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ سے دریافت کریں گے، لیکن اصحاب شمال وہ افراد ہیں کہ جن کے سنگین گناہوں اور جرائم کے سبب ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ البتہ قرآن کی بعض آیات میں نیک افراد کو اصحاب میمنہ اور بدکار و گناہگار افراد کو اصحاب مشعمہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سامعین، قرآن کریم کے سورہ واقعہ کی آیت 27 میں اصحاب یمین کا وصف اس طرح سے بیان ہوا ہے، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ اصحاب یمین وہ سعادت مند گروہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کو امتحان الہی میں کامیابی کی علامت کے طور پر ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خداوند عالم ان آیات میں ان افراد کی عظمت و منزلت کا ذکر اس طرح سے کر رہا ہے، اور وہ دائیں ہاتھ والے، اور وہ دائیں ہاتھ والے کیا اچھے ہیں۔ یہ برترین صفت ہے کہ جن سے ان کو نوازا گیا ہے، کیونکہ اس طرح کی تعبیریں ایسے مواقع پر استعمال کی جاتی ہیں کہ جہاں فرد کے اوصاف کو بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ آیت کا لہجہ خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصحاب یمین قیامت میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور حیرت انگیز مقام کے حامل ہوں گے۔ قرآن کریم نے سورہ ولد کی آیت 18 میں ان سعادت مند اور مبارک افراد کو اصحاب میمنہ کہا ہے، یعنی یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کا وجود خود ان کے اور معاشرے کے لیے مبارک ہے۔ سورہ ولد کی آیات 11 سے 18 میں ذکر ہو رہا ہے، مگر وہ ناشکرہ انسان نیکی کی دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنا، کسی قرابت دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے، اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی لوگ یعنی داہنے ہاتھ والے خوش نصیبی والے ہیں۔ سامعین، ان آیات میں ناشکر انسان کی سرزنش کی گئی ہے کہ کس طرح سے اس نے سعادت و کامیابی کے تمام وسائل سے بہرہ مند ہونے کے باوجود راہ نجات کو طے نہیں کیا۔ پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ ناشکر انسان تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد کی آیات میں اس گھاٹی کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے کہ یہ گھاٹی ہے کیا، اور پھر اس کا ذکر اس طرح کیا ہے، وہ گھاٹی غلام کو آزاد کرنا، بھوکے، یتیم یا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس طرح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت و دشوار اور صعب العبور گھاٹی اچھے اور شائستہ اقدامات کا ایک مجموعہ ہے کہ جس کا محور زیادہ تر خدمت خلق، کمزور و ناتواں اور ضرورت مند افراد کی مدد ہے۔ حقیقت میں اس سخت گھاٹی سے عبور کرنا اس امر کے پیش نظر کہ بیشتر لوگوں کو مال و ثروت اکٹھا کرنے میں بہت شدید دلچسپی ہوتی ہے، ایک بہت دشوار کام ہے۔ ہر فرد کے سامنے اس طرح کی سخت و دشوار گھاٹیاں پائی جاتی ہیں کہ جن سے عبور کرنا اور گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے ایمان و اخلاص سے مدد طلب کر کے اور خدا پر توکل کے ذریعے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ان آیات کے مضامین سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جو کسی گردن کو غلامی یا قرض سے آزادی دلانے میں کوشاں رہتے ہیں، اور وہ بھوک والے دن میں غریبوں اور محروموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قحط و افلاس کے ایام میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو خداوند عالم روز قیامت اسے بہشت میں ایک ایسے دروازے سے داخل کرے گا کہ جس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوا ہوگا سوائے ان افراد کے کہ جنہوں نے اسی جیسا عمل انجام دیا ہوگا۔ سامعین، ان آیات کے تسلسل میں اصحاب یمین کی کچھ دیگر خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جد و جہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ افراد کے جو اس گھاٹی سے عبور کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں اور صبر و پائیداری جیسے اعلی اخلاق اور انسانی جذبات سے آراستہ ہوتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرنے، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے جیسے اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں۔ اور بالفاظ دیگر وہ تین میدان یعنی ایمان، اخلاق اور عمل کے میدان میں صحیح، ٹھوس اور تعمیری قدم اٹھاتے اور سربلندی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ ان آیات کے اختتام پر سورہ ولد کی آیت 18 میں ان اوصاف کے مصداق افراد کے مقام و منزلت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یہی لوگ دائیں طرف والے یعنی اہل سعادت و مغفرت ہیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نامہ اعمال درگاہ پروردگار میں قبولیت عمل کی نشانی کے طور پر ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سامعین، قرآن مجید سورہ حاقہ کی آیات 21 سے 24 میں قیامت کے دن نیک انسانوں کی پاداش اور جزا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، پھر وہ پسندیدہ اور دل پسند زندگی پائیں گے، ایسی بلند و بالا جنت میں ہوں گے کہ جس کے میوے قریب یا دسترس میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ یہ پاکیزہ اور نیک افراد بہشت میں ایسے مقام اور جگہ پر ہوں گے کہ جو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہوگا کہ جسے ان جیسے افراد کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ وہ ایسی جگہ ہوگی کہ کسی کے ذہن میں بھی اس کا گزر نہیں ہوا ہوگا۔ یہ عظیم نعمتیں ان انسانوں کے اعمال کی پاداش ہوگی کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی اور پہلے سے وہ اعمال بھیج چکے ہوں گے۔ بلا شبہ جب رحمت و فضل الہی کا دریا خروشا ہوگا، اس وقت انسان کے ناچیز اعمال بھی اسے فائدہ پہنچائیں گے اور اس طرح سے ان کو ان کے اعمال کی جزا اور پاداش ملے گی۔ البتہ اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے، یعنی وہ افراد کے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ پروگراموں سے بہرہ مند ہوتے رہیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر، 4 جمادی الاول اور 19 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے موصل، شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے۔ ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہو گیا۔ انیس دسمبر سن 1787 عیسوی کو برطانیہ نے افریقی ملک سیرا لیون کو اپنی باضابطہ کالونی بنا لیا۔ سرزمین سیرا لیون پر یورپیوں کا تسلط کئی سو برس قبل پرتگالی سیاحوں کے اس علاقے میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوا۔ اس دوران پرتگالیوں نے ہزاروں کی تعداد میں افریقی عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو غلاموں کی حیثیت سے پکڑ پکڑ کر یورپ کے بازاروں میں بیچنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ پرتگالیوں کی شکست کے بعد جب اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو بھی برطانیہ نے ہزاروں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ افریقی باشندوں کو، جن میں بوڑھے جوان سبھی شامل تھے، یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سن 1961 میں سیرا لیون کو جزوی آزادی ملی اور اس ملک کا نظام گورنر جنرل کی نگرانی میں چلایا جانے لگا۔ پھر 1971 میں یہ ملک مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ چار جمادی الاول سن 1371 ہجری قمری کو مشہور دانشور حیدر قلی خان افغانی نے، جو سردار کابلی کے نام سے مشہور تھے، وفات پائی۔ وہ ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ادب اور منطق جیسے علوم سے بہرا مند تھے۔ سردار کابلی کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اور انہوں نے ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں شرح دعائے ندبہ اور مناظرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو امریکہ کی جارحے افواج نے وسطی امریکہ کے ملک پاناما پر حملہ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ امریکی جارحین نے صدر مانوئل نوریگا کو، جو امریکہ کے سخت مخالف شمار ہوتے تھے، اغوا کرنے کے بعد امریکہ منتقل کر دیا۔ سن 1992 میں امریکہ نے پاناما کے عوام کے شدید احتجاج اور عالمی سطح پر کی جانے والی مخالفت کے باوجود صدر مانوئل نوریگیا پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں مقدمہ چلا کر جیل میں ڈال دیا۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنے خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سنے خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بہت شہرت پائی۔ استاد سنے خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ انتیس آذر سن 1336 ہجری شمسی کو ایران کے معروف موسیقار ابوالحسن صبا نے وفات پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد اور دوسرے ماہر اساتذہ سے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ استاد صبا صرف موسیقی میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہیں مصوری، ادب اور پودوں کی نشو و نما میں بھی خاص دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد استاد صبا نے موسیقی سکھانے کا مرکز قائم کیا جہاں بہت سے افراد کو یہ فن سکھایا۔ انہوں نے ایران کی روایتی موسیقی کے میدان میں مختلف زاویوں سے نئی دھنیں ترتیب دیں۔ اسی طرح لوک موسیقی کی دھنوں کی تدوین بھی ان کے دیگر کارناموں میں شامل ہے۔ اگر سن 1396 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے سابق رکن اور شیراز کے امام جمعہ آیت اللہ محی الدین حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 12 بہمن سن 1315 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقدس شہر قم کا رخ کیا اور وہاں آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، آیت اللہ محقق داماد اور آیت اللہ عراقی سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ محی الدین شیرازی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی جلاوطنی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیز ایک مدت کے لیے فومن شہر جلاوطن کیا گیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کے ذریعے صوبہ فارس میں ولی فقیہ کے نمائندے اور امام جمعہ منتخب کیے گئے۔ اسی عہدے پر وہ آخری دم تک باقی رہے۔ انہوں نے 81 سال کی عمر میں قم کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی. اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک. اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك و ترحمنی بصدی عن معاصی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتاب که صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن السلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانی أحسونك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر, اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.